بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، اس پہلے کتاب کا شرح کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں آخرت پر ایمان کے تعلق سے. مصنف رحمہ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں اور ایک ہی جگہ پر آخرت کے ایمان پر تعلق سے کچھ مسائل کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، اور شرح میں شیخ صاحب نے، شیخ ربیع حفظہ اللہ نے، ایک تبویب کر کے الگ سے ان کو بیان کیا ہے تاکہ آسانی ہو جائے. اور ہم پہنچے تھے الایمان بالحوض والکوثر، حوض اور کوثر پر ایمان. امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ویؤمنون بالحوض والکوثر، اور اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، اہل سنۃ والجماعہ ایمان رکھتے ہیں حوض پر اور کوثر پر. وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ موحدین میں سے ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب کے. ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، اور ایک گروہ کا حساب بہت ہی آسانی سے ہوگا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وإدخالهم الجنة بغير سوء، بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر کسی تکلیف کے یا بغیر کسی عذاب کو جو ان کو لاحق ہوگا. وَإِدْخَالُ فَرِيقٍ مِّن مُذْنِبِيهِمْ النَّارَ ثُمَّ اِعْتَاقُهُمْ وَإِخْرَاجُهُمْ مِّنْهَا، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک گروہ جو گنہگار موحدین میں سے، ان کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا اور جہنم سے ان کو خارج کر دیا جائے گا. وَإِلْحَاقٌ بِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ سَبَقُوهُمْ إِلَيْهَا، اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اہل اصحاب الحدیث و اہل سنت الجماعت جو ہیں، کہ جن کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اہل ایمان میں سے، ان کو ان کے بھائیوں سے ملا دیا جائے گا جو ایمان میں ان سے پہلے سبقت لے چکے ہیں. وَيَعْلَمُونَ حَقًّا يَقِينًا أَنَّ مُذْنِبِ الْمُوحِدِينَ لَا يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ ولا يتركون فيها ابدا، اور یہ بھی خوب جانتے ہیں یقین علم کے ساتھ، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو موحدین میں سے جو گنہگار ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، کہ ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، کہ جہنم میں ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. فاما الكفار فانهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها ابدا، اور جو کافر ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جہنم میں سے کبھی خارج ان کو نہیں کیا جائے گا. ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، اور ان کا استعتاب بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کر سکیں، اور نہ ہی ان کا کوئی عذر ہوگا، اور نہ ہی عذاب ان کو چھوڑے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے. مبلسون کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہو، یعنی کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کوئی کام آئے گی، اور نہ ہی اس دن اللہ کی رحمت مستحق ہوں گے، کیونکہ وہ کفر پر ان کا خاتمہ ہوا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. ولا يترك الله فيها من عصاة اهل الايمان احدا، اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اہل ایمان کے گنہگاروں میں سے ہمیشہ کے لیے کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. کافر ہمیشہ کے جہنم میں رہیں گے، جو اہل ایمان ہیں ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ چند جملے ہیں جس میں حوض کا بھی ذکر ہے، کوثر کا بھی ذکر ہے، اور جنت اور دوزخ کے تعلق سے ان لوگوں کا ذکر ہے جو ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے یا کچھ وقت تک رہیں گے. شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، مصنف رحمہ اللہ اس باب میں حوض اور کوثر کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں رحمہ اللہ، وَيُؤْمِنُونَ بِالْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ، اور ایمان رکھتے ہیں حوض اور کوثر پہ. اور کوثر جو ہے ایک ایسا نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے جنت میں، اور حوض کے ساتھ جو کوثر کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریا ہے یا جو نہر ہے جنت میں جسے کوثر کہا جاتا ہے، اس کے دو پرنالے جو ہیں وہ حوض میں کھل رہے ہیں، یعنی یہ پانی جو ہے کوثر کا جو جنت سے آ رہا ہے یہ اس حوض میں یہ پانی آ رہا ہے، یعنی حوض کا پانی ہمیشہ حوض جو ہوتا ہے یہ اس خاص جگہ کو جس میں پانی جمع ہوتا ہے. اور خوبی یہ ہے، خاصیت یہ ہے حوض کوثر کی کہ اس میں جو پانی ہے وہ جنت کا پانی ہے، اور خصوصی طور پر اس نہر کا پانی ہے جسے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیار پیروزوں کا عطا فرمایا، حوض الکوثر. اور حوض کوثر کا جو پانی ہے جیسے کہ صحیح احادیث میں وصف کیا گیا ہے، یعنی بعض بڑے پیارے اوصاف ہیں اور خوبیاں ہیں اس پانی کی، اس کا رنگ جو ہے اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید، واحلى من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھا، وریحه اطيب من المسك، اور اس کی خوشبو جو ہے مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے. اور یہ حوض کوثر جو ہے خصوصی طور پر ہے اس امت کے مومنین کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے خاص حوض ہے جس کی یہ خوبیاں ہیں، اور بھی کچھ حدیث میں خوبیاں کے بیان ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ کسی اور نبی کی امت کے لیے نہیں ہے. جیسے آگے بیان ہوگا کہ ہر نبی کا اپنا اپنا حوض ہوگا، سب سے اعلیٰ اور سب سے پیارا اور سب سے اچھا حوض جو ہے وہ حوض کوثر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگا. یعنی اب دیکھیں جو پیارا وصف ہے، جب ہم رنگ کی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں سفید رنگ، اور دودھ کی ہم بات کرتے ہیں کہ دودھ جیسا سفید. یعنی اور بھی چیزیں ہیں نا دنیا میں، دیکھا جائے سفید اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بادل سفید ہوتے ہیں، دیواریں سفید ہوتی ہیں، کپڑے سفید ہوتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ دودھ کی مثال کیوں دی جاتی ہے دودھ جیسا سفید؟ پتہ ہے ایک تو دودھ خالص ہے کہ نہیں اس کے رنگ سے پتہ چلتا ہے کہ خالص ہے کہ نہیں، سب سے پہلے دیکھنے سے آپ پہلے دیکھتے ہیں پھر ٹیسٹ کرتے ہیں نا. پھر دودھ بذات خود واحد غذا ہے جس کو پینے کے بعد آپ کیا دعا کرتے ہیں، اللہم زدنا منہ، ٹھیک ہے، برکت بھی دے اس پہ سے زیادہ عطا فرما. تو دودھ میں ہر خوبی موجود ہے. اب بچے کی غذا دیکھیں، سارے دودھ کے اوپر قائم ہے، دو سال تک بچہ جو ہے وہ دودھ پیتا رہتا ہے، یعنی جبکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی اور خوراک لے نہیں سکتا، وہ صرف دودھ ہی ہے. جیسے عمر بڑھتی ہے آہستہ آہستہ باقی سی چیزیں دودھ کو ریپلیس کرتی ہیں، سبحان اللہ. اچھا جب ہم ذائقے کی بات کرتے ہیں تو ذائقے کے اعتبار سے دودھ کے ذائقے کی بات نہیں ہوتی، مثال کس کی دی جاتی ہے مٹھاس میں؟ شہد کی. اور بھی میٹھی چیز کوئی نہیں ہے کیا؟ تو مٹھاس کے اعتبار سے شہد کی مثال کیوں دی جاتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ یعنی شریعت کے اعتبار سے شہد جو ہے وہ صرف کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ علاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ فیہ شفاء للناس، شفا بھی ہے نا. اچھا کہاں سے آتا ہے یہ، کیسے بنتا ہے یہ، کیسے حفاظت ہوتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ اتنی خوبیاں اس شہد کے اندر، اس لیے اس کی مٹھاس کی مثال دی جاتی ہے. اچھا خوشبو میں بہت ساری خوشبو ہوتی ہیں، مثال کے لیے خصوصی طور پر مشک اس بات ہوتی ہے، ہاں ایسا ہوتا ہے نا. اب دیکھیں مشک کیسے ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، المسک پتہ ہے کہاں سے آتا ہے؟ ہاں کسے ہرن غزال, اس کیا پروسیس ہوتا ہے پتہ ہے, اس کا ملائکل جو ہوتا ہے کوڈ, ہر چیز کا کٹ گر جاتا ہے, اس کا جو خون ہوتا ہے نا اس میں جمع ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, ایک ایسا وقت تھا جو گر جاتا ہے نا پورا مکمل ہو جاتا ہے, اس میں سے خوشبو ہو جاتی ہے, اتنی خوبصورت اور پیاری خوشبو. اچھا ہرن مثال کس چیز کی دی جاتی ہے؟ خوبصورتی میں, اور جانور نہیں ہے کیا؟ دیکھیں اب یہ چیزیں دیکھیں, خوبصورتی سب سے اچھی سب سے بھلی چیز جس میں بہت ساری خوبیاں جمع ہو چکی ہوں. اچھا جب مثال کی بات آتی ہے, اب اس سے بہتر حوض کوثر میں جو پانی ہے رنگ کیا ہے؟ دودھ جیسا سفید نہیں, دودھ کی خوبیاں ایک طرف اور اس پانی کی جو رنگ ہے جو اس کی خوبی ہے رنگ کے اعتبار سے ایک طرف دودھ سے بھی زیادہ سفید, یعنی دودھ کی جتنی خوبی آپ گن سکتے ہیں دنیا میں آپ گنیں, جو حوض کوثر کا پانی ہے اس کا رنگ اس سے زیادہ اچھا ہے. اچھا پھر ذائقے کی بات آتی ہے, شہد سے بھی زیادہ میٹھا, مٹھاس میں اس سے بھی زیادہ اچھا, خوبیاں اس سے بھی زیادہ اچھی, یعنی اور پھر خوشبو مجھ سے زیادہ اچھی. اب امیجن کریں ایسا مشروب آپ کے ہاتھ میں ہے جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہے, جس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے, جس کی خوشبو آپ قریب کرتے ہیں, مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے, مجھ سے زیادہ اچھی ہے, کیسا مشروب ہے؟ کبھی دیکھا, کبھی سوچا ہے؟ بس آپ صرف ہم سوچ سکتے ہیں, کبھی ہاں دیکھیں نا, وہی مطلب لذت الاشاربینہ تو ہے, یہی بات ہے. لذت کیوں ہے؟ وہ تو جنت میں جو ہوگا نا, یہاں پر ایک الگ ہے سبحان اللہ. اچھا وقت دیکھیں کتنا خطرناک جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں, میدان محشر ہے, شدید ہولناک کیا ہے, شدید پیاس ہے, سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہے, اس میں آپ کو پانی نہیں پلایا جائے گا, شدید پیاس میں یہ مشروب پیا جائے گا, ہوگا یہ بھی پانی. دیکھیں جو پانی ہوتا ہے وہ کلر لیس ہوتا ہے, یہ واحد پانی ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے, پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے, کوئی ذائقہ نہیں ہے, کوئی خوشبو نہیں ہے, یہ وہ پانی جس میں یہ تینوں خوبیاں موجود ہیں. کبھی سوچ نہیں سکتے آپ کہ یہ پانی کیسے ہوگا, یعنی ہم جب ذائقے کی بات کرتے دنیا کوئی مشروب بنا کے دیکھ لیں, اس میں جو بھی آپ دودھ جیسا بنائیں جو بھی کریں, واللہ اس کا ذرہ برابر بھی آپ نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کیونکہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جنت سے آ رہا ہے, اور جنت میں فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, اس لیے یہ فرمایا کہ دودھ سے زیادہ سفید یہ خوبی بتائی ہے.
یعنی یہ پانی کب پینے کے لیے دیا جائے گا؟ اس رات سے پہلے,
یہ پورے رات سے پہلے آ رہا ہے, یہ وہی ترتیب ہے. میں نے کیا ترتیب کیا ہے؟ حمص, ح میم صاد, حمص آپ استعمال یاد کریں گے تو آسان ہو جائے گا. ح سے حوض, حوض حوض ٹھیک ہے نا, حساب وہ سب پہل ہو چکا ہے نا. ح سے حوض, میم سے میزان ترازو, اور صاد سے صراط, آسانی سے یاد ہو جائے گا. اچھا پھر شاہ صفوان شاہ ربیع حفظہ اللہ, اور بہت سارے حدیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس پانی سے اور اس حوض سے روک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, انہم اصحاب, ایک روایت میں آیا ہے, دوسری روایت میں آیا ہے من امتی, مختلف روایات ہیں. تو یہ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, انک لا تدری ما احدث بعدک, آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کون کون سی تبدیلیاں کی ہیں اور کون کون سی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحقا سحقا لمن غیر بعدی, دور ہو جائیں دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین میں زیادتی کی یا تبدیلی کی ہے. مختلف روایات ہیں متفق علیہ احادیث میں جرم ان کا ذکر آیا ہے. اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ کچھ لوگوں کو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا اور ان کو منع کر دیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا وہاں سے, تو جو روافض ہیں خبیث جو ہیں وہ یہ حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر لاگو کرتے ہیں. قبح اللہ روافض و اخزاہم, آمین رب العالمین. وہ ان احادیث کو جو ہیں جو سب سے زیادہ افضل خلق ہیں انبیاء کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے لیے ان احادیث کو بیان کرتے ہیں. لیکن سچ بات یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دین سے خارج ہو گئے اور مرتد ہو گئے، وہ یہ صحابہ نہیں ہیں. اس لیے فرمایا انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. یعنی کچھ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کے بعد میں مرتد ہو گئے ابتدا میں، اور جو صحابہ ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی چیز نہیں ایجاد کی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نشر و اشاعت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے اسی طریقے سے لوگوں تک پہنچا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. سب سے بڑا ثبوت کہ اس حدیث میں صحابہ مراد نہیں ہے کیا ہے؟ جی
وہ موجود تھے اس وقت،
ما احدث بعدک، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو موجود تھے، وفات کے بعد کیا صحابہ اگر اعوذ باللہ مرتد ہو جاتے یا صحابہ دین میں تبدیلی کرتے تو دین آج جو ہمیں پہنچا ہے محفوظ ہوتا یا تبدیل شدہ ہوتا؟ واقعہ کیا گواہی دے رہا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے دین کو، جس حفاظت اللہ نے خود کرنی ہے، دیکھ قرآن کی حفاظت سے دین محفوظ ہے، دین کی بنیادی اساسی تعلیمات محفوظ ہیں قرآن کی حفاظت سے، اور دین سے ہم جب بات کرتے ہیں تو قرآن بھی ہمیں صحابہ سے ہی ملا ہے. اگر دین میں کوئی تبدیل ہے تو قرآن میں بھی تبدیل ہوگی تو دین میں ہو سکتی ہے، ورنہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کی نشر و اشاعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے، ورنہ دین کہاں رہ جاتا؟ مکہ مدینہ تک رہ جاتا، بات ختم تھی. پوری دنیا میں دین پہنچا ہے، جی پہنچا ہے، صحیح غلط پہنچا ہے. تو جو مرتد ہو چکے تھے دین میں تبدیلی کی تو انہوں کیسے دین صحیح پہنچایا؟ تسلسل دیکھا نا، وحی نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح کہ نہیں؟ کچھ تبدیلی تھی؟ نہیں تھی، بالکل صحیح اور پاک. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وحی کو صحابہ تک پہنچا دیا، پیغام پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کا، براہ راست پہنچایا ہے، ٹھیک ہے. صحیح پیغام تھا کہ نہیں؟ صحیح پیغام تھا. کوئی تبدیلی تھی؟ نہیں تھی. صحابہ نے اسی پیغام کو تابعین تک پہنچایا، صحیح پہنچایا غلط پہنچایا؟ کیوں صحیح پہنچایا؟ کیونکہ آج ہم جس دین پہ عمل کر رہے ہیں، دین اسلام کوئی اور دین ہے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارے معاملات، ہمارے شادی بیاہ، ہمارے طلاق اور خرید فروخت کے مسائل کس بنیاد پہ ہیں؟ تحریف شدہ دین کی بنیاد پہ ہیں جو تبدیل ہو چکا ہے، میں احدث بعدک کی بنیاد پہ ہیں، یا وہ صحیح اور پاک دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ یعنی کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کا موجودہ دین جو ہے کیونکہ صحابہ نے پھیلایا ہے یہ سب باطل ہے اور بدعت ہے اور احداث ہے؟ ممکن ہے؟ اگر کوئی کہے تو اس کی جگہ کہاں پہ ہے؟ پاگل خانہ میں جا کے علاج کرواؤ، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس لیے شیخ صاحب یہ بتا رہے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، کہ دین کی نشر و اشاعت کرنے والے صحابہ جو ہیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ مرتد ہو چکے ہوں، دین سے پھر چکے ہوں، اور حوض کوثر سے ان کو روک دیا جائے گا کیونکہ دین میں انہوں نے تبدیلی کی، احداث کیا ہے، اور پھر ان لوگوں نے دین کو صحیح بھی پہنچایا ہو؟ روکا کن کن لوگوں کو جائے گا؟ ایک تو یقینی بات ہے کہ حوض کوثر سے بعض لوگوں کو روکا جائے گا. کیا صحابہ ہو سکتے ہیں وہ؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ جو دین پہنچا ہے وہ صحیح پہنچا ہے، احداث نہیں ہے، احداث بعد میں ہوا ہے، دین میں تبدیلی بعد میں ان کے بعد ہوئی ہے. واضح ہے؟ الحمد للہ. جی ہاں، منافقین، بدعتی، سب کو روکا جائے گا، سب کو روکا جائے گا. اچھا آگے سنیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو سب سے پہلے جو حدیث ہے اس سے مراد کون ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل بدعت ہیں، اور ان کے جو سردار ہیں، سر فہرست جو ہے، وہ روافض خود ہیں. سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں صحابہ ہیں اس سے مراد، کیونکہ نعوذ صحابہ مرتد ہو چکے تھے سوائے چند کے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ جو کو روکا جائے گا حوض کوثر سے، یہ اہل بدعت ہیں جنہوں نے دین میں احداث کیا. اب دین میں احداث صحابہ نے کی یا روافض نے کی؟ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں واقعہ گواہ ہے کہ نہیں؟ روافض کے دین کو آج دیکھ لیں، کیا وہی تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو براہ راست تعلیمات دی تھیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ان کے کلمہ توحید دیکھیں، کلمہ پڑھنے کا طریقہ دیکھیں، ان کی نماز دیکھیں، ان کی زکوٰۃ دیکھیں، ان کے روزے کا طریقہ، ان کے حج کا طریقہ مختلف ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے سر فہرست جو ہے اس حدیث سے مراد جن کو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا اہل بدعت ہیں، اور سر فہرست روافض ہیں، کیونکہ دین میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں احداث کیا ہے، نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، بہت ساری چیزیں ایجاد کی، جس میں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعطیل اور انکار کرنا، اور شرک میں اپنی زندگی، یعنی شرک کا ہونا ان کی زندگی میں، جیسے کہ غیر اللہ کے لوگ غیر اللہ کو پکارنا اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سے استغاثہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نظر و نیازیں کرنا غیر اللہ کے لیے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے بہت سارے عبادات انہوں نے صرف کی ہوئی ہیں۔ یعنی اس حدیث میں سب سے پہلے جو سر فہرست لوگ شامل وہ ہے شرک کرنے والے، اہل بدعت میں سے جو شرک کرتے ہیں، اور روافض کا شرک تو کسی سے مخفی نہیں ہے، یہ علی مدد سے لے کے علی کے مشکل کشا کے حد تک لے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جو الفاظ ہیں یا یہ جو شرک کا جو بدعقیدگی ہے، اب یہ جانے کہ مشرکین عرب میں نہیں تھا، یہ ابو جہل یہ کبھی نہیں کہتا تھا کہ لات اور حبل جو ہیں یہ مشکل کشا ہیں، کیونکہ مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے تھے۔ جو مشرکین عرب تھے ان کا جو غلطی تھی وہ توحید عبادت پہ تھی، توحید ربوبیت میں غلطی نہیں کرتے تھے، وہ مانتے تھے کوئی خالق مالک اور رازق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ رزق اللہ تعالیٰ سے مانتے تھے، اور یہ بھی گواہی ہے قرآن مجید میں انہیں کی زبانی، ما نقربهم الا ليقربونا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، عبادت کرتے ہیں اس کا اقرار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت ہے، یہ بھی عذر پیش کر رہے ہیں کیوں ان کی ہم عبادت کرتے ہیں، تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، جو بھی ہمیں رب سے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تو ان کو کبھی مشکل کشانی سمجھتے تھے ان بتوں کو، کبھی بھی نہیں، جبکہ حقیقت میں یہ بھی زندگی میں نیک اور صالح لوگ تھے، جیسے کہ سورۃ نوح علیہ السلام کے قصے میں جو پانچ بزرگوں کے نام ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو مشکل کشا نہیں سمجھتے تھے، حاجت روا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اتنی بڑی غلطی شرک کے باب میں کرنے والے جو ہیں وہ سب سے پہلے یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو حوض کوثر سے روک دیا جائے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، اور بہت سارے ایسے لوگ اہل بدعت میں سے جو غلو کرنے والے ہیں، جو اولیاء میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ علم غیب جانتے ہیں اور کائنات میں تصرف کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور کوئی وحدت الادیان کے قائل ہیں، اور حریت الادیان کے دین میں آزادی سب کے لیے ہے، اور اس طریقے کی جو باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں نے بڑے خطرناک قسم کی چیزیں دین میں ایجاد کی ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے سب سے پہلے انہی کو شامل ہے، جیسا کہ بعض علماء نے بیان کیا ہے، اور عموم الحدیث بھی اسی طرف دلالت کرتا ہے، حوض کوثر سے ان تمام لوگوں کو روک دیا جائے گا جن کے سب سے پہلے جن کے عقیدے خراب ہیں، کفری عقیدہ رکھنے والے ہیں، کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعہ مکفرہ ہے، دوسری بدعہ غیر مکفرہ ہے۔ جو بدعہ مکفرہ ہے وہ اس حدیث میں شامل ہے، ان کو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا، منع کر دیا جائے گا، فرشتے روک دیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ اور جو باقی لوگ ہیں امت میں سے جو صغیرہ گناہ کرنے والے ہیں یا کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، ان کو نہیں روکا جائے گا حوض کوثر سے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حوض کوثر کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اور یہ ہیں خوارج اور بعض معتزلہ۔ خوارج اور بعض معتزلہ جو ہیں وہ حوض کوثر کا انکار کرتے ہیں، اور پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ حق تو یہی ہے کہ انہیں کو محروم کر دیا جائے، اور انہیں لوگوں کو جو ہے حوض کوثر سے بھگا دیا جائے اور منع کر دیا جائے کہ وہ اس حوض کے پانی سے پانی پی سکیں، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے اس بات پہ۔ یعنی جو ایمان نہیں رکھتا حوض کوثر پر، تو یہ حق رکھتا کہ وہ بھی اس کو کہ اس کو بھی روکا جائے گا کہ وہ حوض کوثر سے پانی پیے، کیونکہ حوض کوثر کی جو احادیث، متواتر احادیث ہیں اور تقریباً 80 کے قریب احادیث ہیں، ان میں سے تقریباً 20 احادیث جو ہیں صحیحین متفق علیہ احادیث ہیں، جن میں سے 20 صحابی نے روایت کیے ہیں، اور باقی جو ہے سنت کی دیگر کتابوں میں ہیں۔ پھر یہ لوگ جرت کرتے ہیں جو اہل الضلال میں سے ہیں اور حوض کوثر کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اپنے جہالت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہر درمے کا شکار ہیں، کیونکہ جو جہالت کے شکار ہیں ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ یعنی سنت کو سمجھنے والے نہیں ہیں، وہ سنت کے اہتمام کرنے والے نہیں ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں تکبر اور عناد اور گھمنڈ کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہ باطل عقیدہ رکھتے ہوئے، اگرچہ صحیح احادیث بھی موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا انکار کر دیتے ہیں، جو بات یہ دلالت کرتی ہے کہ ان کا جو عقیدہ جو فاسد ہے اور اس کے برخلاف وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو حق ہے، اپنے گھمنڈ اور تکبر کی بنیاد پر، جیسا کہ یہی طریقہ اور معاملہ رہا ہے اہل بدعت کا بہت سارے مسائل میں۔ اہل بدعت جو ہے آپ دیکھیں بہت سارے مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں جو ہے، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں معتزلہ یا جہمیہ کا، جب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی بات آتی ہے تو ان میں ہر درمی سے مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے تمام نصوص کو رد کیا اور تعویل کے نام پہ تحریف بھی کی ہے۔ یعنی اس سے جب ہم بات کر رہے ہیں جماعت کے عقیدے کی، اصول کی، اسماء و صفات کے باب میں، تو سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں اسماء و صفات کے باب میں؟ ہر اس نام اور صفت پر ہمارا ایمان ہے جو قرآن مجید اور صحیح احادیث میں جس کی دلیل موجود ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر تعطیل کے، یعنی انکار نہیں کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے بدعت نے انکار کیا ہے، ٹھیک ہے نا، بغیر تحریف کی، کیونکہ ان لوگوں نے تحریف کی ہے، تعویل کے نام پہ تحریف کی ہے، بغیر تکیف کی، کیونکہ لوگوں نے کیفیت بیان کی ہے، اور بغیر تمثیل کے یا تشبیہ کے، کیونکہ لوگوں نے تشبیہ سے کام لیا پھر انکار کیا ہے۔ یہ ہم کیوں کہ اس لیے کہ ایسے لوگ موجود ہیں، اور یہ لوگ ہٹ درمی کا شکار ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ جہالت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، نہیں، جہالت کیوں نہیں، کیونکہ نصوص تو سامنے ہیں۔ جب جو شخص تحریف کرتا ہے نص کی، کیا وہ جاہل؟ اس کو پتہ نہیں ہے، یہ جہل مرکب کا شکار ہے، فرق ہے دونوں میں نا۔ جو جہل مرکب ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے حقیقت کے برخلاف، اس پہ یقین بھی کرتا ہے، آپ دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، مثال کے طور پہ کہتا ہوں یہ پانی کی بوتل ہے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں موبائل ہے، اب یہ کہاں سے موبائل آ گیا، نہیں کہ یہ موبائل ہے، میں اب ثبوت پیش کروں کہ اسے موبائل کہتے ہیں، اس کی یہ صفات ہیں، یہ پانی کی بوتل سے پانی کی بوتل کہتے ہیں، کوئی شخص کہتے ہیں نہیں اسے موبائل کہتے ہیں، پانی کی بوتل نہیں کہتے، اب یہ جاہل ہے۔ دیکھیں جہل مرکب پہ تو ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس حقیقت کیا ہے۔ اچھا، ثبوت پیش کرنے کے بعد اب اس کی جہالت کیوں نہیں دور ہو رہی؟ کوئی عذر باقی ہے؟ وہ تحریف سے کام لے، ادھر سے گھوم گھما کر کچھ کر کے ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے کہ نہیں اسی چیز، یہی کہا جاتا ہے، اس پر اس کا عقیدہ قائم ہے، اسے کہتے ہٹ درمی، تکبر، اور ایسے لوگ ہمیشہ ہلاک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، اہل سنت جماعت جو ایمان رکھتے ہیں حوض کوثر پر، شفاعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کا اکثر جو اہل الضلال ہیں انکار کرتے ہیں، جیسے کہ معتزلہ الخوارج ہیں اور ان کے علاوہ بھی اہل الضلال میں سے، حوض کوثر پر ایمان رکھتے ہیں، اور کوثر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کوثر جو ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو تھوڑی سی اونگ ہے، جیسے کہ نیند آتی ہے، اغفا کہتے ہیں تھوڑی سی اونگ کو، جیسے انسان بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی اونگ آ جاتی ہے، پھر اپنا سر اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اپنا مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے مسکراتے ہوئے، تو بعض صاحب نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ میرے اوپر ایک عظیم صورت نازل فرمائی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوثر کیا ہے، تو صحابہ نے عرض کی ہے اللہ و رسول ہو اعلم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم نے فرمایا وہ نہر اعطانی ہوں ربی، ایک ایسے نہر ہے اور پانی کا دریا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا، میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. فی الجنتی، جنت میں، علیہ خیر کثیر، اس میں بہت ساری بہت سارا خیر ہے. ترد علیہ امتی یوم القیامہ، میری امت اس حوض کوثر پر پہنچے گی قیامت کے دن. آنیت ہو عدد الکواکب، اس کے جو برتن ہیں کواکب یعنی تاروں کے مانند ہیں، تاروں کی کتنے تعداد ہوتی ہے آسمان میں، اتنے زیادہ ہیں. اختر جو العبد منہم، تو کچھ لوگوں کو، کچھ بندوں کو روک دیا جائے گا. فاقول یا رب، میں پھر کہوں گا اے میرے رب، انہ من امتی، یہ میری امت میں سے ہے. فیقال، پھر مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. اور سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کوثر کے متعلق فرمایا کہ خیر کثیر ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. یعنی کوثر کے تعلق سے صحاب اور سلف کی تفسیر کے تعلق سے دو الفاظ ہیں، ایک تو ہے یہ پانی جو جنت کے میں سے آئے گا، جنت کی نہر کا نام کوثر ہے. اور بعض صحابہ جس کے سن عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں کوثر کا مطلب ہے الخیر الکثیر، خیر کثیر ہے. اور اس میں کوئی یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ شیخ صاحب حفظہ فرماتے ہیں خیر کثیر میں کوثر کے یہ جو نہر عظیم ہے، جو یہ جو پانی کا جو نہر، یہ بھی شامل ہے. خیر کثیر میں کیا کوثر شامل ہے کہ نہیں؟ یہ بھی شامل ہے. کوئی لفظ کے اعتبار سے کوثر کثیر سے ہے، نا لفظ کے اعتبار سے کوثر خیر کثیر ہے. اور خیر کثیر میں سے حوض کوثر بھی تو ہے، جس نہر کو کوثر کہا گیا ہے. کیونکہ بعض لوگ سمجھے تضاد ہے، تضاد نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. جب ایک چیز کا ایک سے زیادہ معنی ہوتا ہے تفسیر میں، تو قاعدہ کیا ہے، اگر ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہوتا ہے اس میں تو تضاد بھی نہ ہو، اور دونوں معنی صحیح ثابت ہو سکتے ہوں، تو دونوں معنی لیے جاتے ہیں اور دونوں پہ عمل کیا جاتا ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں اسے حوض کوثر میں کوثر کا پانی ہوتا ہے، جس میں دو پرنالے کھلتے ہیں، جس کا پانی اس حوض میں موجود ہوتا ہے، جو اس میں سے پیے گا کبھی وہ دوبارہ اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی اس کے بعد. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں اور اہل سنت جماعت کا اختلاف ہے ان تینوں کی ترتیب میں، یعنی حوض ہے، شفاعت اور صراط، کہ سب سے پہلے کیا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں، جیسا کہ حافظ بن حجر اشارہ کرتے ہیں اس ترتیب میں، کہ حوض جو ہے صراط کے بعد ہے، پل صراط کے بعد ہے، اور حساب کے بعد ہے، اور ان چیزوں کے بعد ہے. اور بہت سارے علماء جو مخالفت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حوض کوثر جو وہ پہلے ہے، یعنی صراط سے پہلے ہے، اور حساب سے پہلے ہے، اور ترازو سے پہلے ہے، اور ان چیزوں سے پہلے. کیونکہ لوگ جو ہیں میدان محشر میں وہ شدید پیاسے ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو دوبارہ زندہ کرے گا تو اب دیکھیں کہ میدان محشر میں کھڑے ہیں اور سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، شدید پسینہ ہوگا، اس شدید گرمی کی وجہ سے پیاس لگتی ہے. تو شدید پیاس میں جیسا فرما، جیسے کیسے حدیث میں آیا ہے، تو سب سے پہلے ضرورت کس چیز کی پڑتی ہے، کیوں ابھی حساب بھی ہے، ابھی پھر ترازو بھی ہے، نام اعمال بھی ہیں، پرسرات بھی، بہت سارے ابھی مرحلے ہیں آگے. تو سب سے پہلے جو پانی کی شدید ضرورت پڑتی ہے، اس لیے جو قول راجح ہے اس معاملے میں کہ پہلے حوض کوثر ہوگا، اس کے بعد پھر ترازو حساب ہوگا، اور پھر پرسرات. کیوں پرسرات کے بعد تو پھر جنت ہے، پرسرات کے بعد حوض کوثر ہونے کی کیا ضرورت ہے. پھر شیخ صاحب حدیث بیان کرتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یہودیوں کو بلایا جائے گا، انہوں کو کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہم عزیر، نعوذ باللہ، عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے، عزیر اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتے تھے. تو ان کو کہا جائے گا کذبتم، تم لوگوں نے جھوٹ کہا ہے، جھوٹ بولا ہے، اللہ تعالیٰ نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، تو تمہیں کیا چاہیے. تو کہیں گے کہ ہمیں شدید پیاس لگی، اے ہمارے رب تو ہمیں پانی پلا دیں. تو ان کو اشارہ کر دیا گیا کہ اس طرف جاؤ کہ ایک جگہ کی طرف. تو جب وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ جہنم, نعوذ بالله, جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اتنی شدید جہنم ہوگی کہ توڑ پھوڑ کرنے والے اس میں ہلاک ہو جائیں گے اور اس میں گر جائیں گے. پھر نصارہ کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو کہیں گے کہ ہم مسیح, نعوذ باللہ, مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے, مسیح اللہ کے بیٹے کی عبادت کرتے تھے. تو ان کو کہا جائے گا کذب تم متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد فماذا تبغون, تم لوگوں نے جھوٹ بولا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے, تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہیں گے ہمیں شدید پیاس لگی ہے ہمارے رب, تو ہمیں پانی پلا دیجئے. تو ان کو اشارہ کر دیا جائے گا کہ اس جگہ پہ جاؤ, تو وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ جہنم ہوں گے, وہاں پر جہنم رسید ہو جائیں گے اور بہت یعنی توڑ پھوڑ والے جہنم جو اس میں جا کے گریں گے اور جہنم رسید ہو جائیں گے. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ کہ شدید پیاس کا ذکر ہو رہا ہے بار بار. شدید پیاس میں سب سے پہلی ضرورت پانی کی ہوتی ہے, وہ خود بھی پانی کا ہی یعنی گزارش کریں گے لیکن ان کو محروم کر دیا جائے گا نعوذ باللہ. پھر شیخ صاحب فرماشی رب احفظہ اللہ, جو مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حوض میں سے پانی پلائے گا. اور بعض حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہر نبی کا حوض ہے اور سب سے عظیم اور سب سے اچھا حوض جو ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے, کیونکہ کوثر میں سے پانی جو ہے وہ اس حوض میں موجود ہے. اور بعض احادیث میں اس حوض کے تعلق سے جو آئی ہیں بہت ساری احادیث میں کہ اس کے لبائے و چوائے کے تعلق سے کہ مکہ اور بصرہ یا مکہ و حجر کے فاصلے کے مانند ہیں, وسن عبداللہ بن عمر بن عاص کے حدیث میں آیا ہے کہ ایک مہینہ کی مسافت یا فاصلے کے مانند ہیں اس کا جو لمبائی اور چوڑائی ہے. جب لمبائی اور چوڑائی ایک جیسی ہو جاتی ہے برابر ہو تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدور, جو سرکل چیز ہوتی ہے نا سرکولر, اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوتی ہے. اس اعتبار سے نہیں کیسے آپ اس کی بات نہیں کر رہے, اس کی بارڈر کی بات نہیں کر رہے. کوئی چیز یکسانیت کب دیکھتے ہیں کہ برابر ہو تو آپ اس کو ریڈیس دیکھتے ہیں. ریڈیس کے اعتبار سے جب برابر ہو دونوں تو سرکولر ہوتا ہے. اور اس کی جو زاویے ہیں ان کے بھی ایک مہینے کی مسافت ہے. اور یہ بھی وصف بیان کیا گیا جیسے آگے گزر چکا ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ اچھی خوشبو والا ہے. اور بہت سے احادیث جو ہے وہ حد تواتر تک پہنچی ہیں. احادیث جو ہیں متواتر احادیث ہیں, جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں 80 احادیث ہیں اور ان کے اکثر احادیث جو ہیں صحیحین میں ہیں. کیا چیز زوایا؟ زاویہ کہتے ہیں اینگل کو, اینگل کے اعتبار سے بھی اگر ہیں تو وہ بھی برابر ہیں. تو جب سرکل سے زاویہ ہوتا نہیں ہے, یعنی علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ حوض جو ہے وہ راؤنڈ ہے, وہ کوئی اسکوئر یا کوئی ریکٹینگل کی شکل کا نہیں ہے. اس اعتبار سے کوئی جب سب ایک میل کی مسافت پہ ہوتے ہیں تو سب برابر ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, ٹائم کتنا ہوا ہے؟ 2 منٹ, اتنا کافی ہے اگلے درس میں انشاءاللہ, کیونکہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے میں جلدی نہیں بیان کرنا چاہتا. وہ 70,000 جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب و بغیر عذاب کے, یہ حدیث ہے. اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے, چند اہم پیغام اور چند اہم باتیں بیان کریں گے انشاءاللہ. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
ایک سوال ہے درس میں, خوارج اگر ایمان نہیں رکھتے اس پر حوض پر تو دار اسلام سے خارج نہیں ہوتے وہ لوگ, کیونکہ وہ اس چیز پر بالکل ایمان رکھ ہی نہیں رہے.
میرا اس سے پہلے سوال یہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ خوارج جو ہیں جب حوض کوثر پر ایمان نہیں رکھتے تو کافر نہیں ہیں؟ اس سے پہلے سوال میرا یہ ہے کہ ایمان رکھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں پھر بتاتا ہوں کہ آپ کا سوال ہے. جی,
وہ سمجھتے ہیں کہ اہل جو کبیرہ گناہ کرنے والے وہ کافر ہیں.
بات ہی ختم ہے. کافر پیے گا حوض کوثر؟ کافر پیے گا تو کبیرہ گناہ والے کافر ہیں, کوئی نہیں پیے گا. اور جو مومن ضرورت کیا ان کو پینے کی, وہ تو پیاس لگی نہیں ان کو. تو اس اعتبار سے ان کا یہ ترجیح ہے. اور ہاں اس اعتبار سے کہتے کہ کوثر ہے ہی نہیں, اور تمام احادیث کا انکار کر دیا. اچھا پھر قرآن میں کہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے نا خیر کثیر ہے, اس کو لے لیتے ہیں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں. خوارج کے کفر کے تعلق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ کافر ہیں کیونکہ حدیث میں کیا ہے, یمرقون من الدین, دین سے خارج ہو جائیں گے.
ان سے بھی سوال تھا نا شیخ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا.
میں بتا رہا ہوں آپ کو, بتا رہا ہوں علماء کا اختلاف بتا رہا ہوں. حدیث میں یمرقون من الدین, دین سے خارج ہو جائیں گے, جیسا کہ تیر جو ہے شکار سے پار ہو جاتا ہے, کمان سے نکل کے شکار سے پار ہو جاتا ہے, واپس نہیں آتا رہی. تو اس حدیث کے ان الفاظوں کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ کافر ہیں, اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں کافر نہیں ہیں, بدعتی ہیں اور بہت بڑے بدعتی ہیں, سخت وعیدیں آئی ہیں نصوص میں. کیوں کافر نہیں ہیں؟ کیونکہ سیدنا علی کا قول جو ہے بڑا واضح قول ہے. جب ان کے بارے میں پوچھا گیا آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, ہمارے بھائی ہم پر بغاوت کر چکے ہیں, اخوان بغوا علینا, تو کافر بھائی تو نہیں ہوتا نا. تو اس اعتبار سے علماء کہتے ہیں کافر نہیں. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. بہرحال شیخ ابن باز رحمۃ اللہ کے فتوی کے کافر ہیں, شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کافر نہیں ہے, اور دیگر علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا جو کفر ہے کفر اکبر نہیں ہے, کافر نہیں ہے.
اور اگر وہ خارج میں سے نہ ہو لیکن وہ یہ ایمان رکھتا ہو کہ حوض کوثر نہیں ہے, پھر
اس میں بھی اختلاف ہے. خیر کثیر والی بات کو لے لیتے ہیں, بدعتی تو ہے.
خیر کثیر تو رکھ سکتے ہیں,
میں بتا رہا ہوں آپ کو
نہر کے تعلق سے,
میں بتا رہا ہوں
حوض کی بات,
حوض کی بات ہے, حوض کوثر
نہ آتے ہیں کوثر,
ٹھیک ہے نا. اس اعتبار سے کہ حوض کے بعض لوگوں نے انکار کیا, معتزلہ بعض معتزلہ بھی انکار کیے, ان کو بھی کفر فتویٰ کسی نے لگایا, خوارج انکار کیے. تو کفر کے فتویٰ لگانے کے لیے اس میں واضح ثبوت ہونا چاہیے. وہ میں قاعدہ کیا بیان کیا تھا عقیدہ کے اصول کے تعلق سے, کسی کو یاد ہے؟ عقیدہ کے اصول جو ہیں ان میں سے بعض اصول ہوتے ہیں جن میں اختلاف گنجائش نہیں ہوتی, جو صرف اختلاف کرتا ہے تو وہ اہل سنت جماعت سے خارج ہوتا ہے. بعض ان اصول کے جو ہے نا وہ سیکنڈری ہوتے ہیں, ثانوی اصول ہوتے ہیں, ہوتے عقیدے کے ہیں لیکن ان کو ان بڑے اصول سے کم درجہ دیا گیا ہے. اور مخالفت کرنے والا جو ہے اہل سنت جماعت کبھی خارج بھی نہیں کرتے کبھی, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہتے کہ بدعتی ہے یا کفر تو دور کی بات ہے. مثال جانتا ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں, اس پہ اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ عقیدہ کا اصول ہے, بڑا اصول ہے. جو اختلاف کرتا ہے وہ اہل بدعت میں سے ہے. اچھا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے کہ ممکن نہیں ہے؟ کیا آپ سب نے دیدار کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ صحابہ کرام کا اختلاف ہے, آپ کیوں کہتے ہاں یا نا؟ قوراج ہے بات نہیں کر رہا میں, قوراج اپنی جگہ پہ ہے. یہ کہہ رہا کہ اس میں صحابہ کا اختلاف ہوا ہے, بعض نے یہ کہا کہ دیدار ہوا ہے, دیکھا آپ صلی اللہ نے, بعض نے کہا نہیں دیکھا ہے. کیونکہ دو روایت ہیں, رأیت ربی کی روایت بھی ہے صحیح مسلم میں, نور ان اراہ, نور ہے کیسے دیکھ سکتا ہوں, تو دو روایت موجود ہیں. تو جس صاحب نے کہا دیدار کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا رأیت ربی, میں نے دیکھا ہے. وہ جس صاحب نے یہ کہا کہ نہیں دیدار کیا ہے تو نور ان اراہ کی روایت کو دیا ہے. تو اس میں سچ بات کیا ہے؟ اور راجہ جب ہم بات کرتے ہو کیا ہے کہ دنیا میں دیدار ہو نہیں سکتا. رائی تو کا مطلب ہے خواب میں میں نے دیکھا ہے, خواب میں, خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. صحیح حدیث میں آیا, سورہ سعد کی آیت کی تفسیر میں بھی آیا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اب بات آتی ہے, اب یہ جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں, اللہ تعالیٰ کا دیدار سے تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ اصولی مسئلہ ہے, اصول کا فروع ہے, تو اصل کا جو فرع ہے اس میں تو گنجائش ہے. اب یہاں پر حوض کوثر میں یہ نہیں کہہ رہے کہ جو انکار کرے گا اہل سنت میں سے نہیں, البدعت میں شمار اس کو لازمی ہوگا, لیکن کہ کافر ہوگا کہ نہیں کفر پر علماء کے اس پہ اتفاق نہیں ہے, جسے خوارج کے کفر پہ اتفاق نہیں ہے. بعض معتزلہ, معتزلہ کا کفر پر بھی اختلاف ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے اس میں کفر لازم نہیں آتا, واللہ اعلم. آدم
علیہ
السلام کس کا؟
آدم علیہ السلام.
نہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا,
یہ بنایا ہے
اور بات بھی کی ہے,
بات بھی کی ہے, لیکن دیکھنے کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دیکھا ہو. دیکھنے کے اعتبار جو بھی دلائل موجود ہیں وہ جنت میں ہیں, دیدار ہوگا. اور سب سے بڑے عظیم نعمت اور لذت جو ہے پوری جنت کی جتنی بھی نعمت ہے ایک طرف اللہ تعالیٰ کا دیدار ایک طرف.
تو اس اصول کے مطابق یہ ہوا کہ حوض کوثر پر ایمان لانا جائے وہ فرم سے اصول
نہیں کی. اصول ہے لیکن اس اعتبار سے نہیں ہے کہ فرم, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ کا دیدار تو بدایتی ہے, بات ختم ہے. جو اللہ تعالیٰ کا دیدار جو دنیا میں جو کہتا ہے نا اس پر تو ہم نہیں کہتے بدایتی ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن حوض کوثر کا انکار کرنے والا بدایتی ہے. آپ اس کو دیکھیں کیسے آپ کلاسیفائی کرتے ہیں. عقیدے کے بعض جیسے جو آخرت پر ایمان کے تعلق سے, اچھا میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, اب سوال آ گیا تو یاد رکھیں, آخرت پر ایمان کے تعلق سے 12 چیزیں جس پر ایمان رکھنا لازمی ہے, پتہ ہے 12 کے قریب ہیں تقریباً. گنتے ہیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے قبر, قبر کا عذاب یا ثواب, کیونکہ انسان جب مرتا ہے سب سے پہلے قیامت جو ہے موت ہوتی ہے, تو قبر سب سے پہلے. موت پر تو کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر موت ہی شامل کر دے موت پر تو کافر کو بھی یقین ہے, اس پر تو اختلاف ہی نہیں ہے کیونکہ مرتے تو سب ہیں. اس لیے اختلاف کہاں پہ ہوا ہے, مصیبت کہاں پہ آئی؟ قبر پہ. قبر ویسے آج بھی لوگ جو کہتے ہیں قبر کا کوئی عذاب ثواب نہیں ہے, کہتے کہ نہیں کہتے. تو قبر جو ہے, اس کے بعد البعث دوبارہ زندہ ہونا, اس کے بعد میدان محشر, 3 نمبر, 4 سورج کا میدان میں سورج کا 1 میل کے فاصلے پر ہونا, ٹھیک ہے نا, میدان محشر میں. نمبر 5 وہ سورج کا پسینہ بھی آنا سارا آیا میدان محشر میں آ گیا. نمبر 5 کیا ہوگا؟ حساب سے پہلے, اس سے پہلے حساب سے کیسے شروع ہوگا؟ شفاعت, کیونکہ شفاعت 3 جگہ پہ آئے گی, تو حساب کیسے شروع ہوگا؟ شفاعت عظم ہوگا تو حساب شروع ہوگا نا, ٹھیک ہے نا. اچھا شفاعت حساب کے لیے شفاعت کے لیے بعد میں کر سکتے, شفاعت 3 جگہ پہ آئے گی. حوض کر لیں آپ پہلے, ٹھیک ہے, حوض ہو گیا, حوض کوثر ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ترازو, اس کے بعد حساب, اور اس کے بعد نام اعمال. کتنے ہو گئے؟ 8 9 ہو گئے, نام اعمال بھی آ گئے. اب یہ 3 جو ایک ساتھ ہوں گے, حساب, نام اعمال اور ترازو, کیونکہ حساب اسی بنیاد پہ ہوگا,
صراط, اس کے بعد صراط آئے گا,
ٹھیک ہے. اس کے بعد
صراط.
اس کے بعد ایک قنطرہ ہے صراط کے بعد, ایک چھوٹی سی جگہ, چھوٹے سے پل ہے جہاں پر اہل ایمان سے اگر کسی کے دل میں کوئی کینہ باقی ہے تو دل صاف ہو جائیں گے وہاں پہ, دلوں کی صفائی کے لیے. تک جنت میں جو داخل ہوں گے دل میں کوئی کسی کے لیے کوئی بغض, کوئی نفرت, کوئی کینہ باقی رہے گا نہیں. اس کے بعد
شفاعت
ہے, اگر آپ نے پہلے ذکر نہیں کیا. اس کے بعد
جنت
ہے, اور اس کے بعد دوزخ ہے. 12 ہو گئے, چلو دوزخ پہلے کر دیں, پھر جو پاس کرے گا جنت ہے. تو یہ 12 چیزیں ہیں جن پر ایمان رکھا جاتا ہے جب آخرت پر ایمان کی بات کرتے ہیں. الایمان بالیوم الاخر, کیا چیز؟
جنت کے بعد
جنت پہلے کر دے آپ, پرسرات کے نیچے جہنم میں پہلے جہنم کر دے, آخر میں جنت کر دے. مطلب یہ چیزیں ہیں جن پر ایمان رکھنا لازمی ہے. اب اس میں سے 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن میں اگر ایمان نہیں رکھتے تو کیا انسان بدعتی ہوتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے؟ اب بعث پر انکار کرنا کفر ہے, آپ اس کو انکار نہیں کر. جنت کا انکار کرنا, دوزخ کا انکار کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں جس پہ جو ہے یہ کفر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں واضح دلائل ہیں قرآن سنت کے نصوص میں, اور اس پہ اجماع بھی ہے, کوئی اختلاف بھی کسی کا نہیں ہے. جو اس پہ اختلاف کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. قرآن کی تکذیب ہو جاتی ہے براہ راست, جو قرآن کی تکذیب کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اب جیسے قنطرہ ہے جو پل صراط کے بعد چھوٹی سی جگہ ہے, کوئی اس کا انکار کرتا ہے, کیا کافر ہے؟ نہیں, بدعتی ہے. حوض کوثر کافر ہے؟ نہیں, بدعتی ہے. پر صراط بارک اللہ فیک, میں واضح دلیل ہے. بہرحال تو یہ چیزیں جو ہیں, اصل بات مقصد یہ سمجھانے کا ہے کہ رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان چیزوں پر ایمان رکھنا لازمی ہے. اب یہ کیوں ضرورت آتی ہے کہ کسی پہ ایمان رکھے نہ رکھے, سب پہ ایمان رکھنا ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, عقیدہ کے وہ مسائل جو نصوص سے ثابت ہیں ان پر ایمان رکھنا لازمی ہے. ہم یہ نہیں کہ اچھا جنہوں نے انکار کیا وہ کیوں کیا ہے. اب خوارج معتزلہ ہیں, انہوں نے عقل کو آگے کر کے انکار کیا ہے. ہم عقل کو نصوص کی حدود میں رکھ کے بات کرتے ہیں, پہلے تولتے ہیں شریعت پہ, پھر ہم بات کرتے ہیں اپنا ایمان رکھتے ہیں. ان لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں, یہ قاعدہ نہیں. ان لوگوں کے پاس کیا قاعدہ ہے کہ عقل جو کہتی ہے اس کو ماننا, منطق, عقل جو کہتی اس کو ماننا ہے. اب اسی منطق اور عقل کے پیچھے لگ گئے اور اصل جو نصوص ان کو چھوڑ دیا. جب نص سامنے جاتے اس کی تحریف کر دیتے ہیں تاکہ ان کی جو عقل میں ہے اسے ثابت کر سکے. یہ گمراہی کے سب سے خطرناک راستہ ہے جسے بچنا چاہیے. واللہ اعلم.